السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کیا آپ کا اجتہاد جو ہے یہ وہی ہے یا آپ کا اپنی طرف سے ہے. تو اس کا جواب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اپنی طرف سے بھی ہو اور اجتہاد میں انسان بھول بھی جاتا ہے، وہ مصیب بھی ہوتا ہے اور مخطئ بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ سے کہیں خطا ہوئی بھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو باقی رہنے دیا؟ نہیں، فوراً اس کی اصلاح کر لی. تو یہ جو اصلاح ہے یہ نبی کی تو ہو سکتی ہے مگر دوسرے مجتہد کی نہیں ہو سکتی. اس کی اصلاح دوسرے علماء کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں کر سکتا. پھر اسی ضمن میں لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بعض دینی معاملات تھے، ان سے بالکل الگ رہتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ دینی نہیں ہے. اور وہ ہے یہی کھجور کے شگوفوں میں پیوند کاری کا، پولینیشن کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار صحابہ کو دیکھا کہ وہ درختوں پہ چڑھے اس کو پولینیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس موقع پہ یہی فرمایا، لا اظن ان ھذا یغنی شیئا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنا انہیں فائدہ دے گا. بس آپ نے یہ جملہ فرما دیا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ ما ارا ھذا یغنی شیئا، میرا خیال نہیں کہ یہ کام انہیں کوئی فائدہ دے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو اس کو لوگوں نے کیا کیا کہ یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں تم اپنی مرضی کرو، اور اگر میں رائے دوں تو اس کو نہ مانو، ہاں دین کے معاملات میں جو بات کہوں گا تم اس کے مکلف. تو یہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمنٹس اصل میں دیے تھے. تو یہ جو کمنٹس آپ نے دیے، تو اس میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانا غلط تھا یا آپ کی لا علمی تھی یا صحابہ کرام نے اس کو صحیح نہ سمجھا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جملے کو صحابہ کرام نے صحیح نہیں سمجھا تھا اور یہ سمجھ لیا کہ آپ نے منع فرما دیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پولینیشن نہ کی، اور اگلے سال جب پھل نکلا تو وہ پورا نہ نکلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے فرمایا، کن تو زنن تو زنن، میں نے ایک خیال کیا تھا یا ایک خیال ظاہر کیا تھا، ان تم اعلم بے اموری دنیا کم، باقی دنیا یعنی اس پیوند کاری کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. فما کانا من امر دینکم فالیا، مگر جو تمہارا دینی معاملہ ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ. بس صرف اسی معاملے میں آپ نے اتنی بات کہہ دی، لیکن اس کو عام قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تم آزاد ہو. دین دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے، دین اور دنیا کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ دین اللہ نے اس دنیا میں گزارنے کے لیے دیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم نے سانس لینے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات کرنے ہیں، یہ سب دینی معاملات ہیں. آنا جانا ہے، کمانا ہے، تعلقات ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، مگر دین ان کو حل کرتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو عام قاعدہ بنائے اور کہیں جی معاملات میں ہم آزاد ہیں اور اپنی انکم میں ہم آزاد ہیں اور بس صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، عبادات کرنی ہے، ذکر اذکار اللہ کے رسول سے سیکھنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھنا، اس میں ہم آزاد ہیں. تو یہ عام قاعدہ نہیں ہے جس کو ایسے بنا لیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے کہ یہ میرا خیال تھا. بس اس خیال کا مراد یہ نہیں ہے کہ یہ قصول ہے. تو بہرحال اس کو دنیاوی معاملہ کہہ کے لوگوں نے کیا کیا ہے، بہت سی چیزوں سے جان چھڑا لی ہے، ٹھیک ہے، جو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے دلائل بہت سے ہیں جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہر گفتگو، ہر بات، ہر عمل جو بحیثیت ایک رسول کے آپ نے کہی ہے وہ کیا ہے، وحی کے مطابق ہے، وحی دین ہے، اور ہم نے اپنی دنیا کو اسی دین کے مطابق ہی گزارنا ہے. پھر ذرا فرق دیکھ لیجئے قرآن و حدیث میں، واضح ہے، ذرا غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن و حدیث میں فرق کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہرحال اتنی اہم بات نہیں ہے کہ جس میں میں کوئی تفصیل سے بات کروں. مناسب سی جو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. ہاں یہ ہے کہ حدیث اور رائج فقہ میں فرق کو ضرور ہم جانیں. ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں اور پھر ماضی میں جو خیر القرون میں فقہ تھی وہ کیا تھی، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس میں دیکھ لیجئے حدیث کا دائرہ کار جو ہے نا وہ بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ وسیع ہے، فقہ سے بھی زیادہ وسیع ہے. یہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ حدیث کی تو اس کے شروع میں جو اس کا انڈیکس ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون کون سے مسئلے اس کتاب میں ذکر کیے گئے. اس میں جہاد بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، نیکی کرنا بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، پھر اسی طرح رقاق کے مسائل ہیں، زہد کے، آداب کے، جبکہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلے نہیں ہوتے. وہاں صرف طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مسائل ہیں، باقی بہت سے گوشے جو ہے نا فقہی مسائل میں نہیں آتے، جبکہ حدیث کا دائرہ کار دیکھیں تو بڑا وسیع ہے. پھر اس میں عمل بھی بتایا جاتا ہے اور عقیدہ بھی بتایا جاتا ہے حدیث میں، اور فقہ میں یہ چیز نہیں ہے. عقیدہ الگ چیز ہے، وہ فقہ میں نہیں آتی. پھر ایمانیات ہیں، معجزات ہیں، آثار قیامت ہیں، برزخی زندگی ہے، فتنہ قبر ہے، حشر و نشر ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بھی مرویات ہیں حدیث میں. یہ سب کیا ہیں؟ منزل من اللہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر رائج فقہ جو ہے، جو ہمارے ہاں ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ رائج فقہ خیر القرون میں نہیں تھی. اس مبارک دور میں فقہ سے مراد صرف شریعت تھی، جبکہ موجودہ رائج فقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ شخصی ہے، یعنی ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، اور مسلکی ہے، وہ اپنا مسلک بن گیا ہے، یا مذہبی ہے، وہ اپنا مذہب بن گیا ہے کہ ہم اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ ہے. اور پھر اس فقہ کا تعلق صرف اور صرف عملی احکام سے ہے جو رائج فقہ ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور پھر اس فقہ کو، اس کو کہتے ہیں علم الفروع، فرع کی جمع ہے فروع. فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو. یعنی وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک سے کئی شاخیں نکال لی، کئی شاخیں نکال لیں، پھر ہر شاخ سے اور شاخیں نکال آئیں، تو یہ اس کو علم الفروع کہتے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ اب یوں بتایا گیا تو پھر اس مسئلے سے یہ مسئلہ بھی نکلا، پھر اس سے یہ بھی نکلا، پھر اس سے یہ بھی نکلا، تو یہ فروعات میں پڑ جاتے ہیں. اس کا نام ہے علم الفقہ. یہی وجہ ہے کہ متاخر فقہا کی یہ مذہبی تقسیم خیر القرون کے شرعی و فقہی فہم سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی. وہ شریعت کو لیتے تھے پہلے دور میں، شریعت الگ چیز ہے اور رائج فقہ الگ چیز ہے. وہ شریعت دین کی طرف منسوب تھی. اب جو رائج فقہ ہے وہ مسالک اور مذاہب یا شخصیات کی طرف منسوب ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال بنیادی سا فرق ہے، اس پہ لمبی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اتنا کافی ہے. آپ حدیث کو پڑھیں، حدیث کتابوں کو پڑھیں اور فقہ کی کتابوں کو پڑھیں، تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی نکل آئیں گی. پھر حدیث کے جو اہم مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ حدیث لٹریچر میں ہمیں کیا کیا مضامین ملتے ہیں؟ تو علماء نے چند اہم مضامین یہ بتائے ہیں کہ ایک کچھ تو تاریخی ہیں. تاریخی یعنی یہ بہت بڑا حصہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملے گا، اور استنادی اعتبار سے جو دوسری تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ انتہائی معتبر اور مستند ہے، یعنی اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس کی پوری سند ملتی ہے. باقی جو تاریخ ہے اس کی سند نہیں ملے گی آپ کو، اس پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. دیگر تواریخ میں قوم کے سیاسی، قومی، معاشرتی و معاشی حالات کا تجزیہ ہوتا ہے، مگر حدیث میں صرف اور صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی شخصیت کا تذکرہ بذریعہ صحیح سند ہوتا ہے. صحیح سند کے ذریعے وہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں بحیثیت ایک رسول کے، وہ تاریخ پیش کی جاتی ہے. سند میں خود حدیث کی تدوین اور زبانی روایت کی تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے. یہ قابل بحث چیز نہیں، بلکہ تاریخ کا اس طرح حصہ ہیں جس طرح دنیا کی اور تاریخیں. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو، جو آپ کی ذات کو جب سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بحث میں پڑ جائیں کہ کیا اللہ کے رسول تھے یا نہ تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے یا نہ بنے. دیکھنا یہ ہے کہ بحثیت نبی کے آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں، اور محفوظ اگر ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے. جبکہ دوسری تاریخ جو ہے نا وہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس کی سندی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، کس نے کیا کہا ہے، کون ہے کہنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت سے حالات بنتے بگڑتے جو سامنے آتے ہیں نظر تاریخ میں، تو اس میں انسان ایک تاریخ پڑھتا ہے تو وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری تاریخ اسی دور کو بیان کرتی ہے تو وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اور کوئی آتھر اس دور کا ہو جس نے یہ کتاب لکھی ہو اس دور پہ تو وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپس میں کلیش کر رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ایسی تاریخ جو ہے نا حدیث کی تاریخ سے بالکل یعنی اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ پھر اگرچہ استنادی حیثیت سے دونوں میں فرق ہے، اس کی سند مضبوط ہے، موجود ہے، اور دوسری کی سند ہی نہیں ہے، مگر صحیح علم کا حصول، کہ صحیح علم کیسے کرنا ہے حاصل، غور و فکر اور عبرت و نصیحت کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے، صحیح علم کیسے حاصل کیا جائے وہ بھی موقع ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے عبرتیں اور نصیحتیں بھی بڑی حاصل ہوتی ہیں۔ تو پہلا حصہ تو یہ ہے، دوسرا حصہ ہے اخلاق اور حکمت کا۔ اس حصہ میں اخلاق عالیہ اور حکمت کی باتیں ہیں، یعنی حدیث کا ایک حصہ آپ دیکھیں پورشن، تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے بڑے اچھے اچھے اخلاق بتائے گئے ہیں اور بڑی پر حکمت باتیں کی گئی ہیں، مثلا جھوٹ سے اجتناب، سچائی کی عظمت، عدل کی تعریف اور علم کی خوبی، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنے اخلاق فاضلہ کی حکیمانہ باتیں اس میں ہیں، اور ان کے کرنے اور اپنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر ایک حصہ ہے حدیث کا عقائد کا، تو اس حصے میں عقائد ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، معجزات سے ہے، اور وحی خفی سے ہے۔ عقیدہ غیر متزلزل یقین کو کہتے ہیں، جس میں کوئی لرزش نہ ہو، یقین ہو انسان کو، جسے پانے کا واحد ذریعہ وحی ہے، یعنی عقیدہ وحی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عقائد کا واحد سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث نبوی ہے، خواہ یہ احادیث متواتر ہوں یا اخبار احاد ہوں، خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور ان کے ماننے یا نہ ماننے پر کفر و اسلام میں فرق کیا جاتا ہے۔ عقیدے کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کا ایک بڑا پورشن ہے جو ملتا ہے ہمیں۔ اور پھر ایک مضمون حدیث کا یہ بھی ہے جس کو احکام کہتے ہیں۔ احادیث کا یہ حصہ فقہی اور اصولی ہے، اس میں فقہی مسائل ہیں اور اصولی مسائل بھی اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اور اسی حصے پر مسلمانوں کے تمام عملی کاروبار کا دار و مدار ہے۔ ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اسی حصے پر ہوتے ہیں۔ اخلاق بھی ہیں، حکمت کی باتیں بھی ہیں، عقائد کا بھی ذکر انسان کرتا ہے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے نا تو وہ زیادہ تر فقہی انہی احکام کو لیتا ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ وضو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم، حلال کیوں کما رہے ہو؟ سود سے کیوں بچ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ سنن کی عام کتب میں یہ سب مواد مل جاتا ہے۔ سنن سے مراد سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن البحقی، سنن دارمی، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں سنن کی، ان میں آپ کو یہ سارا فقہی مواد جو ہے وہ ملے گا، جن کا تعلق عمل سے ہے، ہمارے عمل سے۔ اور سیاح تو امتیازی حیثیت رکھتی ہی ہیں۔ سیاح سے مراد وہ کتابیں جو صحیح ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جس میں صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، یہ مراد ہے، اور صحیح ابن خزیمہ بھی ہے۔ آج کل سیاح جو ہے وہ چاروں جو سنن ہیں، چاروں سنن، سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کے اندر سے صحیح احادیث نکال کے اس کی الگ کتاب چھاپ دی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں صحیح سنن الترمذی، صحیح سنن النسائی، صحیح سنن ابو داؤد، صحیح سنن ابن ماجہ، یہ الگ کر دی گئی ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں سیاح، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ ایسے احکام دیتی ہیں جو ناقابل تغیر ہیں، یعنی حالات کیسے بھی بن جائیں، زمانہ کیسا بھی بدل جائے لیکن یہ حکم تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ حکم حکم رہے گا. یعنی آج کے دور میں بندہ یہ کہے جی ہم بڑے مصروف لوگ ہیں, وقت نکالنا بڑا مشکل ہے, لہذا تھوڑا سا اجتہاد یہ کیا جائے کہ پانچ نمازوں کی بجائے تین نمازیں کر دی جائیں, دن کی جو دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر یہ معاف کر دی جائیں, کیونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں, فجر کی پڑھ لیں, مغرب کی پڑھ لیں, عشاء کی پڑھ لیں, کافی ہے. اب یہ کوئی آئے اور کہے جی اجتہاد کریں اس پہ, تو ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ حکم ہے, یہ ناقابل تغیر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کوئی حکم دے, ابھی آپ دیکھیں گی یہ کل سے ذوالحجہ شروع ہوگا تو ہمارے ہاں کچھ آرٹیکل پبلش ہونا شروع ہو جائیں گے جس میں لوگ یہ کہیں گے یہ کیا ہے, مسلمانوں کی حالت عجیب سی ہے, گھر گھر میں قربانی ہو رہی ہے, گوشت ضائع کیا جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے, اس کی بجائے پیسے نہیں دے سکتے لوگوں کو, وہ پیسے ہی دے دیں. ہمارا کچھ لوگ جن کو کچھ واقفیت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے, لاجک ہے, اس میں میرے گھر میں بھی گوشت بنتا ہے, اس کے گھر میں بھی ہے, پھپھو کے گھر میں بھی ہے, بہن کے گھر میں بھی ہے, ابو کے گھر میں بھی ہے, کیا ضرورت ہے, کتنا کھانا ہے ہم نے. تو لائف سٹاک کو بچائیں, پیسے بچائیں اور لوگوں کو پیسے دے دیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قربانی کا ایک جذبہ ہے اس کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہے, علامت رکھی ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا یہ جذبہ سال بسال تر و تازہ ہوتا رہے اور ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے رہیں. اگر انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے تو ہم اس معاملے میں کنجوس نہ ہوں کہ ایک قربانی اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو کھینچیں. نہیں, قربانی دیجئے. پھر یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا تو یہی سوچتے ہیں نا, کیونکہ ہماری فیملی ہے, ہم جن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں نا وہ اپنی سطح کے لوگ ہیں اور وہ چند لوگ ہیں, کچھ زیادہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ مارکیٹ میں, دنیا میں, یا اپنے محلوں میں, یا ہماری مسجد میں, یا ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں, جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے. کیا ہم ان کو اس گوشت سے محروم کریں؟ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ گوشت کاٹیں اور ذرا غریبوں کے گھروں کا رخ کریں, خود جا کے ان کو دیں تاکہ آپ کے اندر شکرانے کے جذبات پیدا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے, یہ بیچارے اتنے مستحق لوگ ہیں. وہ شاید ایک کہانی بھی آپ کے ہاں چل رہی ہوگی چھوٹی سی, کہ ایک بچے کی کہانی ہے کہ ابو نے مجھے کہا بیٹا یہ گوشت آج پکایا ہے ہم نے, عید کا گوشت ہے, جاؤ فلاں کو دے آؤ. فیس بک پہ چل رہی ہے, بلکہ الہدا کی اسٹوڈنٹ میں بہت چل رہی ہے, سٹاف میں بھی چل رہی ہے. آپ ممبر نہیں ہیں اس کے, جو واٹس ایپ ہے اس کا جو بنا ہوا ہے گروپ نہیں ہے, چلے آپ اپنا ہی بنا لیں کوئی. تو اس میں نا یہی بڑی اچھی اچھی باتیں بعض اوقات ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہیں اور وہ کام کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بچہ ہے, وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے ابو نے خام خانہ مجھے گوشت دے دیا ہے, جاؤ اس کے گھر دے آؤ, آج عید کا دن ہے, ہر کوئی کھاتا ہے, وہ بھی کھا رہا ہوگا, موچی ہے. تو ان کی دکان کے سامنے وہ موچی بیٹھتا تھا, وہ کام باہر لیے گیا, بچہ گیا اس کے گھر میں, تو گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے بلایا آؤ بیٹا کیسے آئے ہو. تو پہلے تو اس نے گھر کی حالت دیکھی تو اس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا اور ہانڈی پک رہی تھی, تو خیال آیا ابا نے خام خانہ مجھے گوشت دے دیا, اب یہ بابا جی گوشت بنا رہے ہیں, اب یہ چھوٹا سا تھوڑا سا گوشت مجھے دے دیا اور میں اس کو دوں گا, شرمندہ ہی ہوں گا نا اور کیا. تو خیر ابھی دینے سے پہلے کہا چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا بیٹا آج عید کا دن ہے, گوشت تو ہے نہیں, میں مسور کی دال بنا رہا ہوں. بس اسی سے آگے کہانی بنتی ہے, وہ دیتا ہے اس کو گوشت, وہ بڑی خوشی سے لیتا ہے اور تھوڑا سا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انتظار کیا سارا دن کسی کی طرف سے گوشت نہیں آیا, تو میں خود پھر بازار گیا, میں نے جا کے دال خریدی, میں نے کہا بھوکھا ہوں میں کچھ کھاؤں تو صحیح. تو وہ دال بنا رہا ہوتا ہے, پھر وہ بچہ جاتا ہے گھر, والدین کو بتاتا ہے, تو والدہ کہتی ہے بیٹا اس کا مطلب ہے اس کے پاس گوشت نہیں پہنچا, ہم نے تھوڑا اس کو دیا کھانا, لے جاؤ اور لے جاؤ. وہ بچہ اور بہت سا برتن بھر کے لے جاتا ہے, تو جا کے اس بابا جی کو کہتا ہے بابا جی امی نے دیا ہے, وہ کھانا شاید آپ کے لیے تھوڑا ہو, یہ زیادہ دے دیا ہے کہ یہ لیجیے آپ کھا لیجیے. تو بابا جی کہتے ہیں الحمدللہ آج تو میری عید ہوگی. یعنی اس طرح کے اچھے جملے ہیں جن کو انسان پڑھتا ہے اثر لیتا ہے. اور یہی کہانی یہی ہلکی پھلکی باتیں جو ہے نا معاشرے میں ہمارے عام ہیں, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہر روز نہیں تو ہفتہ میں ایک آدھ دفعہ 5-star ہوٹل میں اپنی بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں, وہاں جو چاہیں کھائیں, وہاں ان کو گوشت کا ضیاع نظر نہیں آتا. لیکن یہاں مسلمان اگر یہ کام کریں تو کہتے ہیں گوشت ضائع کیا جا رہا ہے. یہ غلط باتیں ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں آئیں گی, آپ دیکھیں گی کہ لوگ اس طرح کی تجاویز دیتے ہیں اور ہماری مسلمان نوجوان جو ہے جس کو پیچھے کا علم نہیں ہے کیا کیوں کہا جا رہا ہے, تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کس سنت کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, عید منائیں آپ خوشی سے, خشک سی عید منائیں, نہ مارکیٹ جائیں, نہ بکرے خریدیں, نہ بچے خوش ہوں, نہ گھر لائیں, نہ ان کو پالیں, نہ احساس ہو, بس چپ کر کے نہ پیسے دے دیں. وہ تو آپ سال بھر دیتے رہتے ہیں, یہ تو توفیق ہے اللہ تعالی کی. پھر یہ نصیحت کرنے والے ان سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں غریبوں کو, آپ کتنا دیتے ہیں, کیا آپ زکات نکال دیں اپنی؟ نہیں نکالتے. آپ اپنی فضول خرچیاں کرتے ہیں, ان فضول خرچیوں کو روک کے تھوڑا سا پیسہ نکال کے آپ کسی غریب کو دے دیں, وہ زیادہ بہتر نہیں؟ لیکن نہیں, اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم جیسا کوئی نہ کھائے نہ کوئی پہنے, اور اسلام جو سب کو برابری کی سطح پہ لے آتا ہے یا امیروں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ غریبوں کا خیال کرے, وہ کہتے ہیں نہیں, ایک بڑی کلاس ہونی چاہیے, ایک بالکل کلاس ہونی چاہیے جو ختم ہونے والی ہو, ہے نا, مڈل کلاس نہ ہو. اب تو یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کی اس طرح کی تجاویز کو ذرا غور سے پڑھا کریں اور پیچھے ان کی کیا ذہنیت کار فرما ہے. اور اگر ایسی چیزیں آئیں تو جس طرح اخبارات میں آتی ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسی قسم کی ان کا جواب لکھ کے اس کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بدل دیں, یہ تغیر نہیں ہو سکتا, یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر بے شمار احادیث میں آپ کی احادیث کو بھی فقہ کہا گیا ہے اور اس کے علماء ہی فقہا گردانے گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب حامل فقہ اوعى من سامع. لوگوں, میرے خطبہ کی احادیث کو جو موجود ہیں وہ غائب تک ضرور پہنچا دیں, اکثر فقہ کے حامل یعنی میں نے جو بات کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک سن رہا ہوتا ہے, ایک سمجھ رہا ہوتا ہے. جو سمجھ رہا ہوتا ہے نا وہ زیادہ کیا ہوتا ہے, یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس بات کو. ایک ہوتا ہے سننے والا, جی میں نے سنا ہے, سمجھا نہیں اس نے. اور ہوتے ہیں سامعین میں, لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, گہرائی میں جا رہے ہوتے ہیں, نہیں آپ کا مطلب یہ ہے, آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی, یہ وجہ تھی. وہ دور تک سوچتے ہیں. اور کچھ ہیں جو صرف لفظوں کو سنتے ہیں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں کا لیول برابر نہیں ہے. جو سمجھنے والا ہے اچھی طرح اور گہرائی میں اس بات کو سمجھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف بھی غور سے دیکھ رہا ہے, حالات کو بھی جانتا ہے, کانٹیکسٹ کو بھی جانتا ہے, تو وہ زیادہ درجے کا ہوگا علم کے اعتبار سے بنسبت اس کے جو صرف سن رہا ہوتا ہے. تو در لیول بدل گئے نا. تو یہ فقہا کے لیول بھی ایک سے بڑھ کر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی حدیث کے فہم کو فقہ فرمایا. آپ کا ارشاد ہے, ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نعم النساء نساء الانصار, بہترین عورتیں انصاری عورتیں ہیں. لم یکن یمنعہن الحیاء, انہیں حیا روکتا نہیں تھا کہ ان یتفقہن فی الدین, کہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں, دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کے سوال کر لیا کرتی تھی اور انہیں جواب مل جایا کرتے تھے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تجیدون الناس معادن, لوگوں کو جب ملو گے نا تو بظاہر وہ لگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جب باتیں کرو گے تو یوں پتا چلے گا کہ ان کے اندر تو مائنز ہیں مائنز، جتنا بھی کھودیں وہ خزانہ ہی نکل رہا ہے ان کے اندر سے، جتنا بھی کھودیں ان کو. تو یہ لوگ تجربے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے، بڑے اہم واقعات ہوتے ہیں، اور لمبی عمر کا انسان ہو تو اس کے پاس آپ بیٹھیں سوال کرتے جائیں اور دیکھیں آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائے گا، آپ حیران ہو کے سنتے. اچھا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، میں نے ان کو یہاں باہر ریسیو کیا، گاڑی سے باہر نکلے، میں نے بڑے 25 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. تو خیر انہی کے ساتھ یہ بزرگ تھے، تو یہ بھی گاڑی سے جب اترے تو میں نے سلام کیا، تو مجھے کہتے ہیں آپ ادریس صاحب ہیں؟ میں نے کہا، کہتے ہیں میں 25 سال پہلے آپ کو ملا تھا فلاں جگہ پہ اور یہ واقعہ ہوا تھا، مجھے یاد ہی نہیں ہے. خیر وہ چل رہے تھے تو چھڑی کے سہارے چل رہے تھے، تو یہ جو ریمپ ہے اس سے جب اتر رہے تھے تو میں نے کہا آپ کو تنگی تو نہیں ہو رہی؟ کہنے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر میری ٹانگ نہ کٹتی نا تو میں ٹھیک ہوتا. میں نے کہا ہے یہ کیا ہوا آپ کی ٹانگ کو؟ کہنے لگے وہ جو واقعہ ہوا تھا نا لال مسجد کا جہاں بم پھٹا تھا، تو وہاں میں بھی کھڑا تھا تو میری ٹانگ اڑ گئی تھی. تو خیر اندر آئے بیٹھے صوفے پہ تو انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی، راجا رنجیت سنگھ کی اور جواہر لال نہرو کی، گاندھی کی، قائد اعظم کی، علامہ اقبال تک کی باتیں کی انہوں نے. کہتے ہیں میری عمر اس وقت 103 سال ہے، بالکل ہیلتھی انسان ماشاءاللہ بیٹھے ہوں، ہم سے زیادہ الرٹ ایکٹیو. میں دیکھوں یا اللہ، میں نے کہا یا اللہ کو زندگی عطا کر تو ایسی دے صحت مند کو بندہ کچھ کر سکے، ورنہ یہ تو ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو باتیں شروع کی نا، وہ دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں یا ان سے سوال کرنا بند کر دوں، مگر ان کو تھی ظاہر ہے، وہ تو بےچارے ایسے ہی اچانک ہی آ گئے تھے، تو جلدی بھی تھی انہیں. تو یہ مادن، مادن کہتے ہیں مائنز کو، کہ لوگوں کے اندر آپ ان کو کھودیڑیں تو ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے. فائدہ اٹھانا ہے نا اس کے لیے، تو اس کا ایک آدھ سوال ذہن میں رکھ لیں. آپ ایسے بزرگ خواتین سے ملیں یا بزرگوں سے ملیں تو ان سے ایک سوال ضرور کیا کریں، آپ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہمیں سنا دیں. بس اس کے بعد دیکھیں وہ آپ کو جو سنائیں گے ایک بہترین کہانی ہوگی جو بچپن آپ کو یاد دلا دے گی کہ نانی اما سے، دادی اما سے ہم یہ کہانیاں سنا کرتے تھے، وہ کہانیاں ہوتی تھیں یہ حقیقت ہے. تو اس طرح کا سوال کر لیا کہ زندگی کا کوئی اہم واقعہ آپ ہمیں سنا دیں، وہ ضرور سنائیں گے، ایک نہیں کئی سنا دیں گے. تو یہ معادن ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خیارہم فی الجاہلیتی، ان کا بہترین انسان جو جاہلیت میں بہترین انسان تھا، بہترین سے مراد اس کی عزت تھی، اس کا احترام تھا، اس کا مقام تھا، اس کا عہدہ تھا، وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام جب قبول کرے گا تو اس کو بھی بہترین مقام دیا جانا چاہیے، اور مسلمان دیں، ٹھیک ہے نا، اس کی عزت دیں، احترام دیں، مقام دیں، ایک شرط کے ساتھ، کب؟ اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، کیونکہ دین کی سمجھ بڑی ضروری ہے، کیونکہ دین بھی اپنی معلومات پہ لوگوں کو احترام دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے. ورنہ بڑی عمر کے جو صحابہ تھے وہ حضرت عمر کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں سیدنا ابن عباس کو بھی بیٹھاتے تھے جو چھوٹی عمر کے ہوتے تھے. تو بڑے صحابہ اعتراض بھی کرتے، ہمارے بچے اس سے بڑے بڑے ہیں، آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں اور ہمارے بچے نہیں آ سکتے، وہ قریب ہی نہیں پھٹک سکتے. تو سیدنا عمر نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں. تو دوسرے دن آئے تو سیدنا عمر نے ان سے ایک سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ سورج جب اتری تو آپ نے کیا سمجھا؟ تو سب نے کہا، جو سینئر تھے انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سمجھا اب اسلام غالب آ گیا، لوگ اب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور واقعی بڑے داخل ہوئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے، علاقے کے علاقے مسلمان ہوئے، ہم نے تو یہ سمجھا. تو اس وقت سیدنا عمر نے ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا میں تو اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ جب سورت اتری تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مشن کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اگلی تیاری کریں، اب آپ اس دنیا میں زیادہ عرصہ رہنے کے نہیں. تو سیدنا عمر فرمانے لگے میں نے بھی یہی سمجھا تھا. اس وقت ان تمام سینئر کو احساس ہوا کہ ہاں یہ اس جونیئر کو جو ہمارے درمیان بٹھایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو دینی فقہ، فقاہت، سمجھ، یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہوا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں وہ بڑا سردار تھا، بڑا تھا، ہیڈ تھا، بڑے بڑے کام کرتا تھا، اس کو بڑی عزت اور مقام دیا جاتا تھا، وہ ٹھیک ہے اسلام دے گا، لیکن ایک شرط میں، کہ جب وہ دین کی اچھی سمجھ حاصل کر لے۔ پھر اسی طرح وفد عبد القیس وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے انہیں ایمان، روزہ، زکات اور خمس وغیرہ کے مسائل سمجھائے اور بتائے، اور یہ بتایا کہ شراب کے برتنوں کا استعمال نہ کرو، اور آخر میں فرمایا کہ جو کچھ میں تمہیں بتایا ہے احفظوہن، ان تمام باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو، ان مسائل کو، واخبروہن من وراءکم، اور جو تمہارے پیچھے ہیں جا کے اب یہ باتیں ان کو بھی سمجھانی ہیں، ان کو بھی بتانی ہیں، تاکہ وہ بھی دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ پھر زمام ابن ثعلبہ کی مثال ہے، یہ قبیلہ بنو سعد کے تھے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے، آپ نے انہیں نماز، روزے کے احکام بتائے، پھر یہ اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر چند سوالات لے کے آئے تھے، انہیں سمجھا، پھر واپس چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو ساری احادیث ہیں، ان کے جو مختلف مضامین ہیں، ان کو بھی الگ دیکھیے، اور پھر یہ بات بھی کہ ان کا جو صحیح فہم ہے وہ اصل میں فقاہت ہے، وہ فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک نوٹ ہے کہ معاشرے کے مختلف الخیال طبقے حدیث کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں اور اس سے ناراض بھی ہیں، نالاں بھی ہیں، ان کے نزدیک اہم وہی ہے جو موجودہ لہر یا روش زمانہ ہے، یعنی زمانہ کی جو چال ہے بس وہی چال چلو، اس کے اگینسٹ نہ چلو۔ نزاکت کی انتہا یہ ہے ان کی کہ رسول محترم کے علاوہ جس نے جو کچھ کہا اسے وہ بغیر تحقیق کے قبول کر لیتے ہیں، اور اسے اگر کوئی چھیڑے تو کہتے ہیں یہ فتنہ انگیزی ہے، مگر رسول محترم نے جو کچھ کہا وہ کتنا ہی صحیح اور ثابت کیوں نہ ہو، اس سے یہ لوگ تیش میں آ جاتے ہیں کہ یہاں ہم اس لیے بیٹھے ہیں تم ایسی باتیں شروع کر رہے ہو، یہاں نہ کرو ایسی باتیں۔ بہرحال ہماری مسلمانی بڑی عجیب ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث و سیرت میں فرق بھی دیکھ لیں۔ محدثین اور ارباب رجال کی یہ قدیم اصطلاح ہے، ارباب رجال یعنی جو رجال کا علم رکھتے ہیں، علم الرجال جس کو کہتے ہیں، یعنی افراد کی شخصیات جو بڑی بڑی ہیں، ان کی علمی، ادبی، تحریری یا جنگی یا معاشرتی یا معاشی کوئی ایکٹیویٹی ہو جس میں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہو، تو اس کے حالات زندگی جب وہ لکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ارباب رجال کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ قدیم سی، پرانی سی ایک اصطلاح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزوات کو وہ مغازی کہتے ہیں اور سیرت سے یاد کرتے ہیں، جن جن جنگوں میں آپ نے حصہ لیا اس کو غزوہ کہتے ہیں، تو ان کو دو نام دیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں مغازی یا کہہ دیتے ہیں یہ سیرت ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق کی کتاب مغازی جو ہے، المغازی، اس کو سیرت بھی کہتے ہیں، آج اسی نام سے وہ کتاب مشہور ہے، سیرت ابن اسحاق، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کی ہیں، مغازی بھی اور سیرت کے بھی۔ فقہ کی بھی یہی اصطلاح ہے، فقہ میں باب کتاب الجہاد والسیر، سیر، یہ سیر کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، تو یہ لفظ سیرت سے ہے جو غزوات اور جہاد کے احکام سے مراد ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہیں، یعنی فقہ میں باقاعدہ چپٹر ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ احکام کتاب الجہادی والسیر، یہ ہوتا ہے۔ تو محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث تمام ارباب سیر کی متفقہ بات کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، ان کا کہنا ہے کہ صحیح حدیث ہے، ادھر سیرت کے لوگ باتیں لکھتے ہیں، بہت کچھ سیرت لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی، لیکن اس کی چونکہ سند نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے مقابلے میں صحیح حدیث جو ہے وہ ایسی سیرت کے مقابلے میں زیادہ اتھینٹک ہے۔ دو واقعے بطور مثال کے دیکھ لیں۔ غزوات میں ایک غزوہ ذو قرد کے نام سے معروف ہے، ارباب سیر یعنی سیرت کی کتابوں والے متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ سے قبل یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی غزوہ ذوقرت. لیکن صحیح مسلم میں سلمہ ابن اکوع کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا, سیرت کی کتاب میں کیا کہتی ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے, اور جو حدیث کی روایت ہے صحیح مسلم میں, سلمہ ابن اکوع صحابی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے, صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ لا یختلف اہل السیر ان غزوہ ذی قرد کانت قبل الحدیبیہ فیکون ما وقع فی حدیث سلمۃ من وہم بعض الرواۃ. اہل سیر میں سے, یعنی سیرت کی کتابیں لکھنے والے, ان میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا. تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے کہ وہ بعد میں ہوا ہے, تو پھر اس کو کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ راوی کا وہم ہوگا, یعنی اہل سیر اس کو راوی کا وہم سمجھتے ہیں. حافظ ابن حجر وہ اسی باب میں قرطبی کے اس قول پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فعلی ھذا ما فی الصحیح من التاریخ لغزوۃ ذی قرد اصح مما ذکرہ اہل السیر. تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی قرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ مصنفین سیرت کی دی گئی تاریخ سے زیادہ صحیح ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاں سند نہیں, ان کے ہاں پوری سند ہے, اس کی چھان بین کی گئی, اور امام مسلم نے ایسی روایت کو ذکر کیا ہے, تو اس لیے ان کے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے کہ اہل سیر جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. تو اسی طرح ایک محدث ہیں دمیاتی, امام دمیاتی, انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جو مطبوع ہے. اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایت کو ترجیح دی تھی, لیکن جب زیادہ انہوں نے کھود کرید کی تو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح حاصل ہے, چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنا چاہی, لیکن اس کے اکثر نسخے کثرت سے شائع ہو گئے تھے, یعنی پہلی کتاب کے, جو پہلی کتابیں انہوں نے سیرت پہ لکھی تھی وہ خوب شائع اس کو پھیل چکی تھی, اس لیے وہ نہ کر سکے. حافظ ابن حجر دمیاتی کا یہ قول نقل کرتے ہیں وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ الرُّجُوعَ فِي عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا وَافَقَ فِيهِ أَهْلُ السِّيَرِ وَخَالَفَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِهِ قَبْلَ تَضَلُّعِهِ مِنْهَا وَلِخُرُوجِ نُسَخِ كِتَابِهِ وَانْتِشَارِهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَغْيِيرِهِ. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دمیاتی قصد کر چکے تھے, ارادہ کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی, یعنی اپنی کتابوں میں جو جو مقامات ہیں احادیث صحیحہ کی جہاں مخالفت کی ہے وہ ان سے رجوع کریں گے, اور یہ کہ یہ امر ان سے مہارت فن سے قبل صادر ہوا تھا, یعنی انہوں نے کتابیں اس فن میں, علم حدیث کے فن میں مہارت حاصل کرنے سے پہلے یہ کتابیں شائع کر دی تھیں, اور یہ نسخے چونکہ شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے. تو ایک واقعہ تو یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث وہ ارباب سیر کی جو روایت ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اوتھینٹک ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش اور حضرت آمنہ کے جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھیں گی تو عجیب غریب روایات ہیں وہاں, یعنی بندہ پڑھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسی روایات کو ارباب سیر تو روایت کر سکتے ہیں مگر محدثین روایت نہیں کرتے, وہ جب کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا اس کی اتھینٹیسٹی ہے, روایت کرنے والا کون ہے. پھر ایک غزوہ ہے جس کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع, اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر سے قبل واقع ہوا تھا, لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے, صراحت سے کہا ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوا تھا. اس پر علامہ دمیاتی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا. حافظ ابن حجر رحمت الباری میں لکھتے ہیں, یعنی اختلاف کب کیا, جب انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی تھی اس میں, اما شیخ دمیاتی فدعا غلط الحدیث الصحیح وان جمیع اہل السیر علی خلافی.
ٹھیک ہے نا. میرے شیخ دمیاتی نے صحیح بخاری کی حدیث صحیح کو غلط کہا ہے اور تمام اہل سیر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بالاتفاق اس حدیث کے خلاف ہیں. حافظ ابن حجر اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کرتے ہیں, جس کا عام حاصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے, وہ الگ فن ہے, ایک الگ سائنس ہے, اور بعین ہی فن حدیث نہیں ہے. یعنی اس کو اٹ سیلف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث سائنس ہے, اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجہ کی شدت احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن سیاستہ کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک ہے نا, سیاستہ کی کتابوں میں یہ فن یہ سائنس خوب امپلیمنٹ کی گئی ہے اور سختی سے امپلیمنٹ کی گئی ہے, لیکن سیر کی کتابوں میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا. اس کی مثال یہ کہ فقہ کا فن قرآن اور حدیث ہی سے ماخوذ ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی فقہ جو ہے بعین ہی قرآن ہے یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے. فقہ تو یہی ہے نا, میں آیت کو کیا سمجھا, میرا سمجھنا وہ بعین ہی قرآن نہیں ہے, یہی ہے نا. حدیث کو میں کیا سمجھا, اس سے میں نے کیا کیا مسائل ڈیڈیوس کیے, یہ ڈیڈیوس کرنا یہ بعین ہی قرآن یا حدیث نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. میرا فہم جو ہے یہ ایک فقہ ہے, لیکن اس فقہ کو ہم قرآن کا درجہ نہیں دے سکتے, حدیث کا درجہ نہیں دے سکتے. پھر دوسری بات, مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہیں وہ فن حدیث کے اعلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتی. یعنی حدیث سائنس میں تو بڑا اعلی معیار رکھا گیا نا کہ حدیث صحیح ہو, ضعیف نہ ہو, مرسل نہ ہو, معدل نہ ہو, روایت ایسی نہ ہو, بلکہ اس کے اندر یہ پانچ کنڈیشنز موجود ہوں, شرطیں موجود ہوں, تب جا کے اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. ورنہ اگر ایک کنڈیشن بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گی, ضعیف ہو سکتی ہے, مرسل ہو سکتی ہے, موضوع ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے اعلی معیار جو ہے وہ صحیح حدیث میں رکھا گیا ہے جو سیرت میں نہیں رکھا گیا. تو اس لیے سیرت والوں کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے, اس بنا پر سیرت اور مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جس طرح امام بخاری اور مسلم نے یہ لازم قرار دیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے, ضعیف حدیث درج نہیں کرنی, یہ انہوں نے لازمی اصول بنا لیا, اس طرح سیرت کی تصنیفات میں یہ کوشش نہیں کی گئی یا یہ التزام نہیں کیا گیا, یعنی اس کو لازمی نہیں بنایا گیا. آج بیسیوں کتابیں قدماء سے لے کر, یعنی پہلے جو ارلی آتھرز ان سے لے کر ہمارے دور تک کی موجود ہیں سیرت پہ, مثلا سیرت ابن اسحاق ہے, سیرت ابن ہشام ہے, سیرت ابن سعید الناس ہے, سیرت دمیاتی ہے, سیرت حلبی ہے, مواحد اللدنیہ ہے, کسی میں یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ ہم اس روایت کو لیں گے جو اتھینٹک ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا التزام کیا, شروع سے لے کر آخر تک حدیثوں کو لیتے گئے ہیں, جو حدیث درج کی ہے آخر تک آپ پڑھ جائیں وہاں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ واقعی انہوں نے جو اصول بنایا تھا اسی اصول کے مطابق یہ ساری احادیث جمع کی ہیں. تو بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اخلاق و عادات سے متعلق بکثرت واقعات مذکور ہیں جو سیرت کہلائے جا سکتے ہیں, تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں کی جا سکتی, اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب بھی نہیں ہوتی. ان حدیث کی کتابوں میں وہ تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے, تو اس لیے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ پہلے باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ حدیث لے آتے ہیں جس میں سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے, بچپن آپ کا یہ تھا, جوانی آپ کی یہ تھی, پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, مکی زندگی یہ اور مدنی زندگی یہ, اور پھر اس کے بعد آپ فوت ہو گئے. اسی کو سیرت کہتے ہیں نا. لیکن یہ سیرت نہیں ہے, یہ تو ایک تاریخ ہے. سیرت یہ ہوتی ہے کہ اس تمام زندگی سے ہم اپنے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ سیرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اچھی اچھی عادات ہیں, اخلاق ہیں, آپ کے رویے ہیں, آپ کے معاملات ہیں, ہم ان سے اپنے لیے کوئی سبق حاصل کر سکیں. اس لیے سیرت کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا, تو ان واقعات کے اینڈ میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں. کہ یہ ہے سیرت کا پہلو جو آج کے دور میں ہمیں کام آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد آئیے حفاظت حدیث. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے مگر حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس اگر آپ کو یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, لیکن حدیث کے بارے میں تو نہیں ہے. جی نہیں, وہ تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے, ہم حدیث کو نہیں مانتے. قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں کوئی آیت بتائیے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم بھی قرآن مجید کی طرح حدیث کی حفاظت کریں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. یہ ہے اصل چیز کہ ہم آپ پر قرآن کو نازل جو کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم آپ کو اس سے پڑھوائیں, اور پڑھوانے کے بعد اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ ہم اس کو بیان کروائیں. تو یہ بیان کیا ہے؟ یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں, اسی طرح اس ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس قرآن کو جو میں نازل کروا رہا ہوں اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. وہ کیا ہے ذمہ داری؟ یہی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں, حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے آپس کے معاشرتی معاشی معاملات کیسے ہوں. یہ ساری وضاحتیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں کوئی اپنی طرف سے نہیں کی, اللہ نے ذمہ داری لی تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورس بنا دیا تھا کہ ان کے ذریعے سے میں ذمہ داری کو ادا کروا دوں, تو آپ نے کر دیا. تو اس لیے قرآن مجید ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کے بیان کی یا قرآن کے بیان کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بیان کی ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی تھی, کوئی آپ نے خود اپنی طرف سے نہیں کی. قرآن مجید میں ہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کے اسے لوگوں کو بتا دیں. تبیین, تبینا, یہ بیان سے ہے کہ آپ واضح کر دیں, کھول کھول کے بتا دیں, تحقیق کر کے بتا دیں. ما نزل الیہم, جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی اس ذمہ داری کو قبول کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور نبی علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو لے کے اس کو آگے پورا کیا ہے اور امت تک اپنے عمل کو, اپنے قول کو, اپنی اپروولز کو پہنچا دیا. اور آپ نے پوچھا بھی تھا الا هل بلغت, سب نے کہا تھا ہاں بلغتا و ادیتا و نصحتا, آپ نے نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ حق ادا کر دیا اور خیر خواہ بھی کر ڈالی ہے. تو اس لیے اس بیان کو آپ دیکھیے تو یہ آپ کا قول و عمل ہے. تو قرآن مجید کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اسی طرح آپ کے قول و عمل سے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ٹیڑھ پن آ جاتا ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کون ہے جو قرآن کو سمجھا سکے. میں نبی علیہ السلام کو ہٹا دوں اور آپ کی مسند پہ خود بیٹھ جاؤں کہ میں سمجھاتا ہوں, آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے بعد نبی ہوں تو یہ اس سے کم نہیں ہے دعویٰ کہ آپ کی تفسیر ایک طرف کر دیجئے, یہ حق میں لیتا ہوں اور میں بیٹھ کے اس قرآن کو سمجھاؤں گا. یہ اس سے کم دعویٰ نہیں ہے, اس سے بڑا دعویٰ ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں ذرا قابل غور ہیں. پھر اس کے بعد ذرا اس کو پڑھ لیجئے گا, تعلیمات حدیث. حدیث میں ہے کیا جس سے لوگ چڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات جو ہیں وہ بحیثیت ایک بشیر اور نذیر کے ہیں, بس اور کچھ نہیں. آپ نے کچھ خوشخبریاں دے دی ہیں اور یہ اعزاز تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب انسانوں کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے, تو آپ بشیر اور نذیر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ذمہ داری اس لیے بھی دی تاکہ آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کا امکان ہی نہ رہے اور لوگ بس صرف بعد میں سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہی جانیں, آپ ہی کی طرف دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سمجھیں. بس کافی ہے کسی بعد میں کسی نے آ کے کوئی نئی بات نہیں کرنی، یہ آپ ہی تھے کہ آپ کے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے اہل کتاب، ان کے ہاں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب اور آخری رسول اس لیے بنا کے بھیجا گیا کہ قیامت تک کے لیے نہ آپ کسی کتاب کی ضرورت رہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت رہے۔ آپ نے وہ سارے گیپ فل کر دیے، جیسے آپ فرماتے ہیں نا، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہے، وہ دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دی گئی، اور میں ہی ہوں وہ بندہ جو اس اینٹ کی جگہ فل کر رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا ہے، تو اس لیے یہی دین ہے، اسی دین کو ہم نے لینا ہے تو لے کے چلنا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اتنی اہمیت دینی ہے۔ اب قرآن مجید کو دیکھیں، جو قرآن بتاتا ہے عقیدہ وہی حدیث رسول بھی بتاتی ہے، اس کو آپ پڑھیں تو کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کہ استواء علی العرش کا مسئلہ ہے، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ ہے یا میرے کمرے میں آتا ہے یا میں اس کو دیکھتا ہوں؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیے ہیں؟ نہیں، آپ نے صرف اتنا، جو قرآن نے کہا استوا علی العرش، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نیچے آ جاتا ہے، گلیوں میں چلتا ہے اور آپ کو کوڑوں پر ملے گا، یعنی غاروں میں ملے گا، گندے مقامات پہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نیچے آ جاتا ہے، وہ ہم جیسا ہو جاتا ہے، ہر شے میں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا آپ کو، اور پھر کیا ہوگا کہ مجھ میں بھی اللہ، میں بھی اللہ، یہ دعوے لوگ کریں گے۔ پڑھیے نا یہ سب باتیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، یہ دعوے ہیں، میں جسم ہو گیا تو جان بن گئی اور ہم ایک ہو گئے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ میں کچھ اور ہوں اور تو کچھ اور ہے، بلکہ ہم ایک ہی شے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا ان الحق، میں ہی حق ہوں، یہ ساری کائنات ایک جیسی ہے، بس ایک ہے، تو میں بھی حق ہوں، میرے اندر کی ہر شے حق ہے، یہ کوڑا کرکٹ بھی حق ہے، یہ گلی میں پڑی ہوئی گندگی بھی حق ہے، حتیٰ کہ میرے جسم سے نعوذ باللہ نکلنے والی گندگی بھی حق ہے۔ تو اس لیے یہ حق کو تلاش کرتے کرتے گندگی تک جا پہنچے ہیں، اور پھر گندگی کا کوئی لحاظ بھی نہیں کیا، خود گندے، ناپاکی کا کوئی نفرت ہے، پاکی کا کوئی علم نہیں، یہ ساری چیزیں ان کی بڑی محبوب چیزیں بن گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہیں ایسے دعوے کیے؟ تو اس لیے جو عقیدہ قرآن نے دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہم اس کو نیچے نہیں لا سکتے۔ آپ کہتی ہیں، کوئی زبان سے کبھی نکلتا ہے اللہ موجود؟ کہتے ہیں نا لوگ، ہے نا، گھر میں لکھا ہوا تو نہیں آپ، اچھا اللہ موجود ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کا علم موجود ہے، اللہ کی قدرت طاقت موجود ہے، اس کی ہستی وہ عرش پر ہے نا۔ ام امنتم من فی السمائی، ہے نا، تو اللہ تعالی کہا کریں، سمجھ آئی نا؟ یہ تعالی سے بھی بعض لوگ چڑھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں کہا کریں اللہ جل شانہ، اتنا کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ ذرا علو سے گھبراتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، یہ ہم نہیں مانتے، وہ نیچے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ہم سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے جو ہے نا بڑے اہم ہیں، جو قرآن نے دیا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کسی کا کوئی مخالفت اس میں نہیں ملتی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ پھر اسی طرح آگے بھی دیکھیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں بڑی اہم، حدیث جو کہتی ہے قرآن بھی وہی کہتا ہے، حدیث اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ملتا۔ چلے یہ کل پڑھیں گے نہیں ہم، لیکن آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ حدیث میں کیا کیا موضوعات ہیں، کیونکہ اس پہ اگر ہم بیٹھ گئے تو یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، یہ سارا چپٹر جو ہے کہ حدیث میں کیا ہے یہ اینڈ تک جا رہا ہے، اور بڑی اچھی چیزیں ہیں جو شاید آپ کے کام کی بھی ہوں، اور اس کو بہت سے مسائل بھی ہیں جو کہ اس میں بتائے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی شریعت میں اور
دیکھیے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دور کے فقہ ساری شریعت کو کہتے تھے. ہمارے ہاں جو رائج فقہ ہے اس میں صرف مسلکی مذہبی اور ایک شخص کی جو فقہ ہے اس کو سمجھ لیا گیا کہ یہی فقہ ہے. وہ محدود ہے. جو ایک وسیع تصور ہے نا شریعت کا وہ یہاں رائج فقہ میں آ کے بالکل محدود ہو گیا. بہت سی جو شریعت کی چیزیں ہیں دیکھیں نا ہم نے پڑھا ہے عقائد ہیں شریعت میں مگر فقہ میں عقائد نہیں ہے. پھر اسی طرح جہاد کی بہت سی احادیث ہیں آیات ہیں قرآن مجید کی وہ اس میں نہیں ہے. بہت سے مسائل ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو رائج فقہ میں بس یہی ہے کہ آپ عملی احکام زیادہ سے زیادہ طہارت نماز روزہ حج زکات بس اس پہ زور ہے. ٹھیک ہے ہماری زندگی کا بہت بڑا دار و مدار اسی پر ہی ہے مگر فقہ اس چیز کا نام نہیں ہے. صحابہ کرام فقہ کا مفہوم یہ لیتے تھے پوری شریعت. اور بعد کے علماء بھی جو تیسری صدی ہجری تک آئے ہیں انہوں نے بھی اس سے مراد پوری شریعت لی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کہاں سے یہ ساری تبدیلی ہو گئی, یہ کانسیپٹ کہاں بدلا ہے اور کیوں بدلا ہے. سمجھایا جائے بتایا جائے ان کو کہ بھی دیکھیں یہ ٹھیک ہے آپ فقہ کو مانیں, ہم نہیں کہتے نہ مانیں مگر فقہ کو اتنا محدود نہ کریں, اس کو وسیع مانا دیں. دین کی پوری سمجھ کا نام فقہ ہے. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا, گہرا فہم. تو یہ گہرا فہم کسی کو بھی شریعت کا حاصل ہو جائے وہ فقہ ہوتی ہے. قرآن مجید کا گہرا فہم ہے, حدیث کا گہرا فہم ہے, یہ اصل فقہ ہے. اور یہی چیزیں صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سمجھتے تھے, انہیں بتایا جائے. علماء بہت سے ہیں, فقہا بہت سے ہیں, کوئی صرف ایک امام نہیں ہے. امام مالک نہیں ہے جو مدینہ میں بیٹھے ہیں بس وہی امام, اور بھی بہت سے امام ہیں. امام شافی بھی ہیں, امام احمد ابن حنبل بھی ہیں, امام ابو حنیفہ بھی ہیں. چاروں سے فائدہ اٹھائیں آپ, کیونکہ چاروں کا جو علم ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے دے گا. لیکن ایک کا علم لیں گے تو ان تین سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو وہ بڑا علم تو نہیں ہے, تو محدود سا علم ہے. فقہ میں بھی ہم انصاف نہیں کر پا رہے نا, وہاں بھی ہم زیادتی کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ہیں چیزیں, انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو ڈسکس ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جی ہاں, اس میں کچھ علماء نے کچھ کتابوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کتابوں کی اس کو ایڈٹ بھی کیا ہے تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں. آج کل مثلاً الرحیق المختوم ہے, انہوں نے بڑا اچھا کریٹیسائز کیا ہے پہلوں کو, اور بہت سے واقعات جو ابتدائی ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وہ اس پر بڑا کریٹیسائز کر کے اچھا اتھینٹک مواد جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ کتاب ہے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری کی, یہ بھی اچھی کتاب ہے, تین والیوم میں ہے, اس کو دیکھیں آپ. اس طرح مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے سیرت رسول, اس کتاب کو پڑھیں تو اس سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق ہیں وہ نکالے ہیں جو ہمارے لیے بڑے کام کے ہیں, اور یہ آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملیں گے. اس کو بھی دیکھیں, بہت اچھی کتاب ہے وہ. تو اس طرح کی کتابیں پڑھیں, اس سے اللہ کرے کا بڑا فائدہ ہوگا. کچھ عربی میں بھی کتابیں علماء نے اب جدید طریقے سے لکھنا شروع کی ہیں سیرت رسول پہ. ایک شیخ ہیں, ان کا نام ہے شیخ محمد سرور, حلب کے ہیں, ان کی بڑی اچھی کتابیں آئی ہیں سیرت انبیاء پہ, اور قرآن مجید کے واقعات سے انہوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں ڈیڈیوس کر کے زبردست قسم کی, جن کو پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے, اچھا یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ سیرت کے نبی, اس نبی کی تاریخ واقعات جو قرآن مجید میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے, اس سے یہ مسئلہ آج کے دور کے لیے بھی نکالا جا سکتا ہے. بہت اچھی کتاب ہے وہ, لیکن ہے عربی میں, اس لیے عربی پڑھیے. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ تو قریب ہے تو کیا ہوا, مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قریب ہے, بس ہم اس کی پہنچ سے دور نہیں ہیں. اس کی قدرت جو ہے نا وہ اسی وقت ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے, وہ پہلے ہمیں سنبھال لے گا. دیکھیں نا, اگر دیکھا جائے تھوڑا سا ویسے ہی سوچیں, اس پوری کائنات میں, اس زمین کی جس میں ہم رہتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سوچیں, ہے کہ نہیں؟ اس سورج کے مقابلے میں یہ زمین جو ہے, کئی ملین زمینیں بھی بن جائیں تو ایک سورج کے برابر نہیں بنتی. پھر سورج تو بہت چھوٹا سیارہ ہے, اور اوپر جتنے بھی جا رہے ہیں لوگ,
وہ تو کہتے ہیں سورج کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز والسماوات مطویات بیمینی، یہ سارے آسمان لپٹے ہوئے میرے ہاتھ میں ہوں گے ایک ڈاٹ کی طرح. تو اللہ یوں پکڑ دو، کیا ہے اس کے لیے، ہم کتنی دور ہیں دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بڑی شاید نہ سمجھیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھی کے مقابلے میں ایک چونٹی یوں چل رہی ہے، ہاتھی اپنا پاؤں یوں رکھ دے، چونٹی تو یہ سمجھے گی نا وہ تو بہت بڑی دیوار ہے کوئی میرے آگے، لیکن اس نے یوں ہی پاؤں رکھا تو وہ کیا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. ان کو یہ سمجھائیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہنچ ہے ہم پر، بس ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کی ذات کیا ہمارے ساتھ ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل دے دیں آپ تو بتا دیں. وہ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں رب المستوی اللہ عرش ہوں، میں عرش پر مستوی ہوں، بس ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.